الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزولا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنه نے دنیا کی آخرت کی ہر کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. جو دین سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی. اور جو دین سے دور رہے گا، نہ دنیا اس کی نہ آخرت اس کی. دین سے وابستگی ہے تو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا بھی اس کی اور آخرت تو ہے ہی. اور دین سے تعلق نہیں ہوگا، دین سے وابستگی نہیں ہوگی تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دنیا اس کی نہیں ہے اور آخرت تو ہے ہی نہیں. تو دین اور دنیا، دنیا اور آخرت، ان دونوں کی کامیابی اللہ تعالی شانہ نے دین میں رکھی ہے. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. سب سے بڑی دولت جو ہماری سب کی زندگی کا مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے، وہ ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اللہ اس وقت ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی رہیں اس وقت تک جب کہ ہماری روح نکل رہی ہو. تو یہ سب سے بڑا جو ہمارا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا، یہ بھی حاصل ہوگا دین پر چلنے سے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مقصد زندگی حصول رضا الہی ہے. اس لیے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے ہیں کہ ادھر ایمان قبول کیا ادھر شہید ہو گئے، تو عمل تو انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا. تو مقصد اگر نماز ہوتی، مقصد اگر روزہ ہوتا، مقصد زکوٰۃ ہوتی تو انہیں جنت نہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر شہید ہو گئے، ایک عمل نہیں کیا انہوں نے، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہیں. کامیاب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا مرنے سے پہلے وہ انہوں نے کر لیا. وہ کیا تھا؟ ایمان قبول کرنا اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق آگے والی زندگی گزارنے کا عزم کرنا، وہ انہوں نے کر لیا. ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہ ارادہ کر لیا کہ اب سے میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی. چانس ان کو نہیں ملا وہ دکھلانے کا، وہ بتلانے کا، وہ ثابت کرنے کا، لیکن ایمان قبول کرنے کا ٹائم تھا، وہ کر لیا. اس کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کرنے کا ٹائم تھا، وہ کر لیا. اور ایمان کے بعد سب سے پہلا تقاضا آیا کہ نکلو اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں، تو نکل پڑے اور اسی میں شہید ہو گئے. یہ ثبوت دے دیا انہوں نے کہ اس کے بعد بھی اگر ہم زندہ رہتے تو جو بھی آپ کی طرف سے تقاضے ہوتے ہم کرتے چلے جاتے. رضا حاصل ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اللہ کے یہاں بہت کچھ پا لیا. اور ایک شخص پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، 80 سال کی، 90 سال کی زندگی عبادت میں گزارے، پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور مرنے سے پہلے پہلے ایمان چھوڑ دے، یہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے. معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے اللہ کا راضی ہو جانا. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ پوری زندگی دین پر چلے اور مرنے سے پہلے کفر کا کلمہ بول کر کے دنیا سے گئے، اور ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ پوری زندگی کفر میں رہے، مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا. تو وہ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے جہنم میں چلے گئے، اور کفر کرنے والے جنت میں چلے گئے. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ جنت اس کے لیے ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جہنم اس کے لیے ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. لیکن اللہ راضی کیسے ہوگا، اللہ ناراض کیسے ہوگا، اس کے لیے معیار دین ہے. دین تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود رضائے الہی ہے، اور رضائے الہی کے لیے راستہ اور وسیلہ اتباع شریعت ہے. شریعت مطہرہ کی اتباع ہو، دین کے مطابق زندگی گزرے، دین کے مطابق زندگی گزرے، ابھی بھی گزرے، موت تک گزرے، اور عین موت کے وقت بھی اللہ اس حال میں ہمیں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو. اسی لیے عید کے دن لوگ کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عید بھی مبارک کرے، اور ہماری زندگی کی ہر گھڑی مبارک کرے، اور ہماری زندگی کی اس گھڑی کو اللہ سب سے زیادہ مبارک کرے جس وقت کہ ہماری روح نکل رہی ہو. اللہم اجعل خیر عملی خاتمہ، اے اللہ میری زندگی میں تجھے راضی کرنے کے لیے میں جتنے اعمال کروں. تو اعمال کے بھی درجات ہوتے ہیں. نماز پڑھی آج فجر کی، تو آج کی فجر اور گزشتہ کل کی فجر میں فرق ہوگا. آج خشوع خضوع زیادہ تھا، کل کم تھا. آج اتباع سنت کا اہتمام زیادہ، کل کم تھا. تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سے ہر ایک کی کوالٹی الگ الگ ہوتی رہتی ہے. پھر اعمال جو ہیں، اعمال ان میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے، اس کا سوائے اللہ کے کسی کو پتا نہیں. حضرت محدثین نے حدیثوں کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ سب سے افضل عمل کوئی ایک نہیں ہے، ایک نوع ہے اعمال کی، جن کو افضل الاعمال کہا جاتا ہے، اور اس نو کے تحت بہت سارے اعمال آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پوچھا گیا کہ اسلام کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور جسے تو پہچانتا ہے اسے بھی سلام کرے، جسے نہیں پہچانتا اسے بھی سلام کرے. دیکھو یہ افضل العمل ہے، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، سلام کو خوب پھیلانا، جسے پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کرنا، جسے نہیں پہچانتے ہیں اسے بھی سلام کرنا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جاتا ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کبھی پوچھا جاتا ہے تو آپ بتلاتے ہیں کہ نماز کو اس کے مستحب وقت پر پڑھنا. کبھی پوچھا جا رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ حج مبرور، حج کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. تو بہت سارے حدیثوں میں افضل الاعمال بتلائے گئے ہیں. اس سے اشکال پیدا ہوا کہ اگر یہ سب سے افضل عمل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال صرف ایک نہیں ہے، افضل الاعمال ایک نہیں ہے، افضل الاعمال میں ایک پوری کیٹیگری ہے، کئی اعمال ہیں جن کو افضل الاعمال کہا گیا ہے. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو شریعت مطہرہ میں ایمان کے بعد کسی بھی عمل کو دوسرے عمل پر من کل الوجوہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ڈائریکشن سے اور ہر جہت سے اور ہر اعتبار سے نماز زکات سے افضل ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. ایمان کے بعد سب سے محتم بشان عبادت نماز ہے، لیکن سب سے افضل عمل نماز ہے، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. ایک اعتبار سے نماز زکات سے افضل ہے تو دوسرے اعتبار سے زکات افضل ہو جائے گی، ایک اعتبار سے زکات افضل ہے تو دوسرے اعتبار سے حج افضل ہو جائے گا، ایک اعتبار سے حج افضل ہے تو دوسرے اعتبار سے روزہ افضل ہو جائے گا، ایک اعتبار سے تعلیم افضل ہے تو دوسرے اعتبار سے تبلیغ افضل ہو جائے گی، ایک اعتبار سے تسبیح افضل ہے تو دوسرے اعتبار سے تحلیل افضل ہو جائے گی. الگ الگ عمل الگ الگ اعتبار سے افضل، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس وقت کس اعتبار سے کون سا عمل افضل ہے. تو اعمال جو ہے، اعمال اعمال، یہ اتباع شریعت، اتباع دین، اس سے حق تعالی شانہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. مقصود ہے رضا الہی، اس کو ذہن میں بٹھائیے، مقصود ہے رضا الہی، اور رضا الہی کے لیے وسیلہ ہے اتباع دین، اتباع شریعت. دین شریعت یہ ہے وسیلہ، جو دین پر چلے گا اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جو دین پر نہیں چلے گا اسے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے ایک شخص پوری زندگی دین پر چلتا ہے اور مرنے سے پہلے اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ ناراض ہو گیا، ناکام. اور ایک شخص پوری زندگی کفر پر چلتا ہے اور مرنے سے پہلے اللہ کی رضا کے مطابق کلمہ پڑھ لیتا ہے تو جنت. اصل ہے رضا الہی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے مبارک راتوں میں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضا مندی کی، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اور راضی ہی رہیے اور مجھے پناہ دیجئے راضی رہ کر آپ کی ناراضگی سے، آپ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا. اور مرتے وقت یہ اعمال جو الگ الگ درجے کے ہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے اور کس وقت میری روح نکلنے والی ہے، تو مجھے اچھے اچھے اعمال کروائیے اور میری زندگی کا سب سے اچھا عمل جو ہو وہ مجھ سے اس وقت کروائیے جبکہ میری روح نکل رہی ہو. جس وقت کہ میری روح نکل رہی ہو، جس وقت میری روح نکل رہی ہو اس وقت میں زندگی کا سب سے افضل عمل کروں. میری 70 ایئرز کی عمر ہو، 80 ایئرز کی عمر ہو، 90 ایئرز کی عمر ہو اور میں نے بہت سارے نیک اعمال کیے، لیکن قیامت کے دن جب میں نامۂ اعمال کھول کر دیکھوں تو مجھے پتا چلے کہ میرا سب سے افضل عمل وہ تھا جس وقت کہ میری روح نکل رہی تھی اور اس وقت میں اس عمل میں مشغول تھا. یہ دعا کیا کرو میرے بھائیو کہ اے اللہ میری زندگی کا سب سے آخری عمل جس وقت میں دنیا سے جا رہا ہوں اس کو سب سے بہتر عمل بنانا. اللہم اجعل خیر عملی خاتمہ, سب سے اچھا عمل میرا وہ ہو. اور اس لیے کہ جس حالت میں بندہ دنیا سے جاتا ہے اس حالت میں وہ اللہ تعالی سے ملتا ہے. اب سب سے افضل عمل کر کے دنیا سے جائے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا. اسی لیے دعا میں ایک شاعر کہتا ہے کہ جو ہو دیدار تیرا روز محشر, جو ہو دیدار تیرا روز محشر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ملاقات ہو آپ کی تو اس وقت آپ کی میرے ساتھ ملاقات اس حالت میں ہو کہ میرے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ اتنے خوش ہوں کہ آپ مجھے مسکرا کر دیکھیں. جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر, جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. اے اللہ میرا دل ایسا تو بدل دے کہ دل جب بدل جاتا ہے, دل اچھا ہو جاتا ہے تو اعمال اچھے, دل برا ہو جاتا ہے تو اعمال برے. اسی لیے تزکیہ کے بارے میں, تزکیہ دل کو صاف کرنا, دل پر محنت کر کے اسے غفلت سے نکال کر ذاکر بنانا, ہر وقت اللہ کی یاد سے یہ معمور رہے, برے اخلاق دل سے نکل جائے اس میں اچھے اخلاق آ جائے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, قد افلح من تزکا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا. اس سے کہ دل میں اگر تکبر ہے تو پھر توازو والا عمل نہیں ہو سکتا, دل میں اگر بخل ہے تو سخاوت والا عمل نہیں ہو سکتا, دل میں اگر نفرت ہے تو محبت والا عمل نہیں ہو سکتا, دل میں اگر بے صبری ہے تو صبر والا عمل وجود میں نہیں آ سکتا, دل میں اگر ناشکری ہے تو شکر والا عمل نہیں ہو سکتا, دل میں اگر ریا ہے تو خلوص والا عمل وجود میں نہیں آ سکتا. اسی لیے عمل کا وجود الگ چیز ہے اور عمل کا قبول الگ چیز ہے, دونوں میں فرق سمجھو میرے بھائیو. کبھی کبھی شیطان ہم سے اچھے اچھے اعمال کراتا رہتا ہے تو عمل کا وجود تو ہوتا ہے لیکن چونکہ ریا ہے اندر, عجب ہے, جس کی وجہ سے اس عمل کا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. میں نے حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک بیان سنا جس میں حضرت رو رو کر کہہ رہے تھے, پرانے لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے اور حضرت کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا, رو رو کر کہہ رہے تھے, بہت تڑپ تڑپ کر اس میں محسوس ہوتی تھی تڑپ اور لگن. حضرت فرما رہے تھے کہ میرے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں پہ ہم نے محنت کی تھی وہ تو پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر رہے ہوں اور ہم ہماری بری نیتوں کی وجہ سے جہنم کی گہرائی سے ان کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں. محنت ہم نے کی تھی, چلے میں ہم نکلے تھے, چار مہینے میں ہم نکلے تھے, اللہ کے راستے میں ہم نکلے تھے, در بدر کی ٹھوکریں ہم نے کھائی تھی, دروازے ہم نے کھٹکھٹائے تھے, بارش ٹھنڈی کا ہم نے خیال نہیں رکھا اور لوگوں کو خوب سمجھایا اور جھنجھوڑا, اور ہمارے سمجھانے اور جھنجھوڑنے کی وجہ سے وہ دین پر آئے اور دین پر آ کر انہوں نے اپنے اعمال کی محنت کی, اعمال ظاہرہ کی بھی محنت کی, اعمال باطنہ کی بھی محنت کی, تزکیہ کی بھی فکر کی, وہ بہت اچھے ہو گئے اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری, تو وہ پل جھپکنے کے برابر میں پل صراط پر سے گزر رہے ہیں اور ہماری جتنی محنت تھی وہ ریا والی تھی, عجب والی تھی, کبر والی تھی, ہم گندگیوں میں پڑے رہے تو ہمیں جہنم میں پھینکا گیا اور ہم نیچے سے بڑی حسرت سے دیکھتے رہے کہ او ہو یہ پوری جماعت تو وہ ہے جن پر میں نے محنت کی تھی. دین میرے بھائیو پورا دین, دین میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے مگر کس دین میں, جس کو میں سمجھوں, میں نے ذکر کو دین سمجھ رکھا ہے, میں بس ذکر کرتا رہتا ہوں, میں نے شیخ کے ساتھ تعلق اور شیخ کی صحبت کو دین سمجھ رکھا ہے, اب میں یہی کر رہا ہوں, میں نے اللہ کے راستے میں چیریٹی کے کام کو دین سمجھ رکھا ہے, بس چیریٹی میں لگا ہوا ہوں میں, نہ نماز کا ٹھکانہ ہے, نہ روزوں کا ٹھکانہ ہے, نہ زکات کا ٹھکانہ ہے, چیریٹی کا خوب کام کر رہا ہوں, یہ دین ہے. ہر شخص کا اپنا ڈیفینیشن ہے. نہیں میرے بھائیو, دین وہ ہے, وہ دین جس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے وہ دین ہے جسے ہمارے اور آپ کے آقا لے کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے اور آپ کے آقا جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے سیکھیں جن کو دین کی معلومات حاصل ہے. اسی لیے جتنے بھی دینی طبقے ہیں, آپ مدارس کو لے لیجئے، خانقاہوں کو لے لیجئے، دعوت و تبلیغ کو لے لیجئے، مدارس والے تو علم کے شغل ہی میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ حدیثوں کی حفاظت ہو، قرآن کی حفاظت ہو، تفسیر کی حفاظت ہو، دین کی صحیح تشریح قیامت تک دنیا میں باقی رہے. بہت بڑی محنت ہے یہ، بہت بڑی محنت. اگر یہ مدارس محنت نہ کرتے تو دین اپنی اصلی شکل میں دنیا میں باقی نہ رہتا. لیکن خانقاہوں میں جو دینی محنت ہے، دعوت و تبلیغ میں جو دینی محنت ہے، ان دونوں جگہوں میں بھی بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ علم سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. دعوت و تبلیغ میں تو ایک نمبر ہے علم و ذکر، علم سے وابستہ کرو. خانقاہوں میں بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ علم سے وابستگی اختیار کرو، علم سے وابستگی اختیار کرو، علم سے وابستگی اختیار کرو. علم سے وابستگی نہیں ہوتی تو ہوگا یہ کہ جو دین نہیں ہے اسے ہم پورا دین سمجھ بیٹھیں گے اور قناعت کر لیں گے کہ میں پورے دین پہ چل رہا ہوں، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس کا وجود ہوگا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال کھلے گا اس وقت ہمیں پتا چلے گا تو میں تو خالی ہاتھ آیا ہوں اور یہاں تو لینے کے بجائے دینے پڑ رہے ہیں، لینے کے بجائے دینے پڑ رہے ہیں. میرا ایک ملک کا سفر ہوا اور وہاں میرے ایک دوست رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے عجیب قصہ سنایا، کہا کہ ہمارے یہاں عجیب و غریب طرح کی چوری ہوئی. میں نے کہا کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں جو نوکر ہے گھر میں کام کرنے والا، اس پر ہمیں اعتماد بھی تھا، بھروسہ بھی تھا، اور اس کے سامنے ہی ہم پیسے رکھتے تھے، جہاں پیسے رکھتے تھے، اور کہا کہ ہم وقتاً فوقتاً اسے چیک بھی کرتے تھے، اور اعتماد اتنا ہو گیا تھا کہ کبھی پیسے غائب نہیں ہوتے تھے. تو غائب نہیں ہوتے تھے تو ہمیں اس پر بھی اعتماد، تو کبھی تالا کھلا رہ جاتا تھا، بند رہ جاتا تھا، جب بھی کھولتے تھے تو وہ جو ہے وہ ڈالرز کی نوٹس ہوتی تھی، ہزار ہزار کی، وہ پوری ہوتا ہے، کبھی بینک میں جمع نہیں کراتی، ان کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہے. تو گھر میں تو کہتے ہیں کہ جیسی نوٹ رکھتا تھا ویسی ہی اندر، بالکل صحیح سالم. ایک دن ضرورت پڑی تو وہ جتنے پیسے تھے ان کو، وہ کالے تھے تو ان کو سفید کرانے کی فکر میں وہ بینک میں چلے گئے کوئی تعلقات قائم کر کے. تو انہوں نے چیک کیے پیسے تو کہا کہ اس میں سے تو ایک نوٹ بھی کام کی نہیں ہے، ایک نوٹ بھی کام کی نہیں. بھائی نوٹ کام کی نہیں کیا مطلب؟ کہا کہ یہ ساری جھوٹی نوٹیں ہیں، جعلی نوٹیں ہیں. اب وہ کبڑ میں رکھتے تھے ہزاروں کی مالیت، اب جعلی. کہتے جب تحقیق اور تفتیش ہوئی، بہت شک شبہ ہوا کہ بھائی ایک بھی نوٹ صحیح نہیں، ساری جعلی نوٹیں ہے گیا. تو بہت غور و فکر کر کے وہ ذہن میں گیا کہ یہاں تو ایک ہی شخص ہے میرے علاوہ جس کو اس کا پتا ہے، بیوی اور ان کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری، تو ذرا جبر و تشدد کیا، سختی سے کام لیا. تو اس نے کہا کہ ہاں جو صحیح نوٹیں ہوتی تھی وہ بنڈل میں اٹھا کر لے جاتا تھا اور جولی نوٹوں کی بنڈل رکھ دیتا تھا. اچھا ہے تو عجیب و غریب واقعہ، لیکن میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہزاروں کی مالیت کو تھیلوں میں بھر کر بینک میں لے گئے، اور یہ کتنے مچلتے مچلتے گئے ہوں گے کہ الحمدللہ اتنے مہینوں کے بعد اتنے ہزار جمع ہو گئے، اور آج میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اسے یہ پیسے دے کر کے حاصل کر لوں گا. اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ جھولی نوٹ ہے، ان پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی. لیکن یہ تو میرے بھائی دنیا کی ایک چھوٹی سی معمولی رقم ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم بھی مچلتے مچلتے جائیں کہ اتنے سال کی میری دین کی محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ جب پرکھنے پہ آئیں گے اور کہیں گے کہ تمہاری تو ساری نوٹیں جولی ہیں، کتنی حسرت ہوگی اس وقت، کتنی حسرت ہوگی. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ دین کی ہمیں فکر کرنی ہے. جو لوگ دین سے وابستہ نہیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ دین سے وابستہ ہو جائیے، اللہ کے احکام سے وابستہ ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم دین سے وابستہ ہو جائیں. اور جو حضرات دین سے وابستہ ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ علماء کرام کی صحبتوں کو آپ لازم پکڑیں، علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھیں، الگ الگ باتیں ملے گی، الگ الگ باتیں. جو علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو چیز میں پوچھنا چاہتا تھا اسی کا جواب مل گیا، میرے دل میں ایک کھٹک تھی اسی کا جواب مل گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے پوچھنا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ میں تو اس کو صحیح سمجھ رہا تھا اور وہ معاملہ میں کرنے ہی جا رہا تھا کہ وہ بیان میں گیا اور بیان میں اسی کے بارے میں مجھے بتایا گیا اور میں رک گیا.
یہ جو طلب لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ زبان سے ایسی ہی باتیں بولنے والے سے کہلواتا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو. یہ ایک قسم کی سرجری ہوتی ہے, جو آتا ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. علماء کے پاس جاؤ اور تقریباً سب بیعت بھی ہو جاتے ہیں, مرید بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے, اپنے شیخ سے وابستہ رہ کر اپنے دل کی اصلاح کراؤ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دل کی اصلاح پانچ وقت کی نماز کی طرح فرض ہے, فرض. یہ فرض عین ہے, دل کی اصلاح فرض عین ہے, یہ کوئی مستحب چیز ایسی نہیں, فرض عین ہے دل کی اصلاح, تزکیہ. اس سے کہ جب تک اصلاح نہیں ہوگی وہاں تک ریا نہیں نکلے گی, اندر ریا رہے گی, اخلاص نہیں ہوگا, اندر تکبر ہوگا, توازو نہیں, اندر بے صبری, صبر نہیں آئے گا. تو یہ فرض عین ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اصلاح کا کام ہے وہ ایسا کام نہیں ہے کہ اس کام کے لیے کسی دوسرے کام کو چھوڑنا پڑے. یہ بات ذہن میں بٹھا لو. ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے جو مدرسین ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں, مسلم شریف پڑھاتے ہیں, ہدایہ پڑھاتے ہیں, اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی شیخ کے ساتھ ہم نے رابطہ شروع کر دیا اور اس نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو ہم بخاری پڑھائیں گے یا وہ کام کریں گے؟ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے دل میں بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہماری ڈھائی گھنٹے کی ترتیب, تین دن اللہ کے راستے میں مہینے میں نکلنے کا, دو گشت کرنے کے, کسی شیخ سے اگر ہم وابستہ ہوں گے اور وہ لمبا چوڑا کام ہمیں سونپ دے گا تو ہم وہ کام کریں گے یا یہ کام کریں گے؟ تو میں دونوں طبقوں سے کہتا ہوں, مدرسین سے بھی, مدرسے میں پڑھانے والوں سے بھی, اور دعوت و تبلیغ والوں سے بھی, کہ اگر ایسا ہوتا کہ اپنی اصلاح کے لیے ان دونوں کاموں کو وقتی طور پر قربان کرنا پڑتا تو ہمیں کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا. اسی کے تزکیے کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہوگی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. شیخ بہت ماہر ہوتا ہے, وہ پروفیشنل ہوتا ہے, جسے ایک ڈاکٹر ماہر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی وہی بیماری ہے جو بڑے کو, لیکن بڑے کو کڑوی کڑوی دوائیں دے رہا ہے, اسی بیماری کے علاج کے لیے چھوٹے بچے کو میٹھی دوائی دے رہا ہے. ماہر ہوتا ہے وہ, آپ کے حالات کو دیکھتا ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ میں ہیں, ساتھ میں یہ نوکری بھی کرتے ہیں, ان کے اتنے گھنٹے ہیں, دعوت و تبلیغ اتنے گھنٹوں کا تقاضا کر رہا ہے, تو آپ بھائی اتنا کر لو. اللہ تک پہنچنے کا راستہ مشکل نہیں ہے, بس یہ ہے کہ کمپیٹیبل صحیح شیخ کے ساتھ ہم تعلق جوڑ لیں اور کمٹمنٹ کے ساتھ تعلق جوڑیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ تک پہنچنا ہے. اور وہ شیخ دھیرے دھیرے جو آپ کو الف, بھائی بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کیسے چلاتا ہے استاد؟ پہلے ہی دن کہتا ہے کہ ایک صفحے کی تختی یاد کر کے آ جاؤ. نہ, الف با تا, الف با تا, الف با تا, جاؤ بیٹا یہ یاد کر کے لے آؤ. اور وہ بھی پھر کتنی مرتبہ پڑھاتا ہے, دوسرے دن سا جیم ہا, تین تین, پھر چار چار, پھر پانچ پانچ, پھر آدھی سطر, پھر ایک سطر, پھر دو سطر, پھر تین سطر, پھر قرآن پہ آتا ہے تو ایک صفحہ, دو صفحے, پھر دو رکو, پھر پاؤ, پھر آدھا, وہ دھیرے دھیرے چلاتا ہے. تو شیخ بھی ماہر ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اسے بخاری شریف پڑھانا ہے, اسے مسلم شریف پڑھانا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ اس میں کمٹمنٹ کتنا ہے, تو اس کے مطابق اس کی اصلاح کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پورے دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ظاہر میں نماز تو آ گئی لیکن خشوع نہیں ہے, ظاہر میں نماز تو آ گئی لیکن اخلاص نہیں ہے. یہ نماز کسی, یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اسے لپیٹ کر کے چہرے پر پھینک دیا جاتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز جسے لپیٹ کر چہرے پہ مار دی جاتی ہے وہ نماز ہے جو بہت جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے آدمی, اچھی طرح رکو نہ کرے. نہ, جو چہرے پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے وہ نماز ہے جس کا یا تو ظاہر اچھا نہیں ہے یا جس کا باطن اچھا نہیں ہے. اگر ظاہر اچھا نہیں ہے, رکو کیا نہ کیا, سجدہ کیا نہ کیا, وہ بھی چہرے پہ لپیٹ کر مار دی جاتی ہے, اور رکو وغیرہ بہت خضوع کے ساتھ کر رہا ہے, بہت آرام سے کر رہا ہے, لیکن اندر ریا ہے, اندر ریا ہے. اور بلکہ وہ لمبی نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ خوش ہوں کہ بڑے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں, یہ بہت نیک آدمی لگ رہے ہیں, ہماری مسلی کے سب سے زیادہ متقی یہی شخص ہیں, اب یہ نماز جو ہے وہ چہرے پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے. تو میں میرے بھائی کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دین اللہ تعالی شانہ نے, کامیابی اللہ نے پورے دین میں رکھی ہے, پورے دین میں رکھی ہے, پورے دین میں. اس میں عقائد بھی آ گئے, اس میں عبادات بھی آ گئی, اس میں معاملات بھی آ گئے, اس میں معاشرت بھی آ گئی, اس میں اخلاق حسنہ بھی آ گئی. اور یہ دین جو ہے اسی کا دوسرا نام شریعت ہے, اسی کا دوسرا نام سنت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی، نکاح بھی میرے دین کا ایک حصہ ہے. یہ جو غلط فہمی ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ، یہ غلط فہمی. ان نکاح من سنتی کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اس کا مطلب ہے کہ نکاح میری سنت کا، میرے طریقے کا، میری لائف سٹائل کا، میرے دین کا ایک حصہ ہے. جیسے نماز ایک حصہ ہے، زکات ایک حصہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو زینا کے قبیل کے گناہوں سے بچنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے، ایسے شخص پر نکاح فرض ہے. تو نکاح بھی فرض ہوتا ہے. تو نکاح میری سنت ہے کا مطلب یہ کہ نکاح میرے دین کا ایک حصہ ہے. یہ داڑھی کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دسترخوان بچھا کر کھانا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یہ داڑھی بھی سنت نبوی ہے. اگر نیچے بیٹھ کر کھا لیا تو ثواب ملے گا، ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیا تو ثواب نہیں ملے گا. تو داڑھی اگر رکھ لی تو ثواب ملے گا، اور داڑھی نہیں رکھی تو کوئی حرج، ایسا لوگ سمجھتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، جو داڑھی منڈواتا ہے وہ وجوب کے خلاف کر رہا ہے، اور جس نے داڑھی رکھی ہے اور ایک مشت سے کم کاٹتا ہے یہ بھی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو یہ نکاح جو ہے، نکاح اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی میرے دین کا ایک حصہ ہے. اور دین کے بہت سارے حصے ہیں، کچھ حصوں کو فرض کہا جاتا ہے، کچھ حصوں کو واجب کہا جاتا ہے، کچھ حصوں کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، کچھ حصوں کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے، کچھ حصوں کو مستحب کہا جاتا ہے، کچھ حصوں کو نفل کہا جاتا ہے. اس میں سے جتنا زیادہ ہماری زندگی میں آئے گا اتنا ہی زیادہ دین بہتر ہوگا، جتنا زیادہ زندگی میں آئے گا اتنا ہی زیادہ دین بہتر ہوگا. فرائض اور واجبات اور سنت موقدہ آ گئے، دین آپ کا 100% ہو گیا. اب سنن غیر موقدہ، دین اور اچھا ہو گیا. مستحبات، دین اور اچھا ہو گیا. نوافل، دین اور اچھا ہو گیا. لیکن نوافل بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، سنن غیر موقدہ بھی ہیں، اور سنت موقدہ میں گڑبڑ کرتا ہے، واجب میں گڑبڑ کرتا ہے، فرض میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کا دین بہت کمزور ہے. یہ عمارت ہے، یہ آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں. یہ عمارت، یہ شیل ہے، شیل، اس کا ایک شیل ہوتا ہے. تو جب عمارت ایئر ٹائٹ ہو جاتی ہے، واٹر ٹائٹ ہو جاتی ہے، کہ دیواریں کھڑی ہو گئی، پلاسٹر ہو گیا یا پلاسٹر نہیں ہوا، چھت پڑ گیا اور ونڈو آ گئی، کہتے ہیں عمارت مکمل ہو گئی. اور ضروری چیز بھائی چلو الیکٹرک بھی آ گئی اور ہیٹنگ آ گئی، کہ عمارت مکمل ہو گئی. یہ تو ہے فرائض، واجبات کو ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا، اب یہ عمارت مکمل ہو گئی. لیکن دنیا میں کوئی ایسا کہتا ہے کہ چونکہ اب عمارت مکمل ہو گئی تو کارپیٹ لگائی نہیں لگائی کیا فرق پڑ جائے گا، شنڈلیئر لگایا نہیں لگایا کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ دین کے معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ فرض ادا کر رہے ہیں، واجب ادا کر رہے ہیں، سنت موقعہ ادا کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور ادھر حرام سے بچ رہے ہیں، مکروہات تحریمیہ سے بچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. دین کے سنت غیر موقع ضروری تو نہیں، مستحب ضروری تو نہیں، نفل ضروری تو نہیں. یہ کارپیٹ جو ہے یہ کوئی فرض ہے؟ کارپیٹ ہے، شنڈلیئر ہے، رنگ روگن ہے. جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے اتنی ہی زیادہ عمارت مضبوط بھی ہوتی چلی جائے گی، اور اتنی ہی زیادہ عمارت خوبصورت بھی ہوتی چلی جائے گی. ہم بھی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، جتنے زیادہ اعمال بڑھاتے چلے جائیں گے ہماری عمارت اتنی ہی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اس کی طرف خاص توجہ فرمائیں کہ پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے، پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے، پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے. اگر پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے گا تو دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمیں جو ہے فرائض کی بھی توفیق دے، واجبات کی بھی توفیق دے، سنن موقدہ کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں حرام سے بچائے، ہر حال میں مکروہات تحریمیہ سے بچائے، اور اس پر مزید اللہ ہمیں توفیق دے، اور سنن غیر موقدہ کی بھی ہمیں سعادت ملے، مستحبات کی بھی سعادت ملے، نوافل کی بھی سعادت ملے، مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کی بھی سعادت ملے. جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا ہی زیادہ میرے بھائیوں
فائدہ ہوگا, اور علماء کی مجلسوں میں بھی بیٹھو تاکہ پتہ چلے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, کن چیزوں کو کرنا ہے, تو اس سے پھر دین پر ہمارے لیے چلنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالی شانہ بہت برکت عطا فرماوے, ہم سب کو اللہ تعالی دینی برکتیں عطا فرماوے, اور اللہ تعالی شانہ آج جو دو ابھی نکاح ہو رہے ہیں ان دونوں نکاحوں میں برکات نصیب کرے, دلہاؤں کو دلہنوں کو اللہ تعالی خوب برکتوں سے مالا مال کرے, اور آپس میں اللہ تعالی شانہ ان کو محبت عطا فرماوے, اور ان کو محبت والی زندگی نصیب کرے, مودت والی زندگی نصیب کرے, الفت والی زندگی نصیب کرے, انس والی زندگی نصیب کرے, اتفاق والی زندگی نصیب کرے, اتحاد والی زندگی نصیب کرے, ان کو ایسی زندگی نصیب کرے کہ یہ نکاح ان چاروں کے لیے اور جتنے بھی دلہائیں ہیں, جتنی دلہنیں ہیں, جو مستقبل میں بننے والے ہیں, جو پرانے دلہا دلہن ہیں, اللہ سب کو ایسی ازدواجی زندگی نصیب کرے کہ جن کے نتیجے میں دنیا کی بھی انہیں خوشیاں ملے ساری اور آخرت کی بھی ساری خوشیاں ملے, اور اللہ جل جلالہ وامن والہ ان کو اور ان کی ہونے والی نیک اولاد کو, ہم سارے خاندان والوں کے لیے, ہم سب متعلقین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے. اللہ نہ ان خاندان والوں کو نہ دوسرے کسی خاندان والوں کو اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد اور نسل میں سے کسی کے برے دن دنیا میں اللہ دکھائے, نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم ألف بينهم كما ألفت بين الصالحين والصالحات, وكما ألفت بين الطيبين والطيبات, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, يسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم بڑے گنہگار ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین گناہوں والی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں, الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے. الہ العالمین پورے دین پر چلنے والا بنا دے, الہ العالمین دین کے ظاہری حصے دین کے باطنی حصے دونوں پہ چلنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین حصول علم کی توفیق عطا فرما, علماء کی قدردانی کے ساتھ علماء کی محفلوں میں بیٹھنے والا بنا دے. الہ العالمین دین کے لیے محنت کی, دین کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین تزکیہ کی بھی فکر نصیب فرما. الہ العالمین اپنے محبوب دین کو پورے عالم میں عام فرما دے, ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے. اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما, اس روئے زمین سے پریشانیوں کو دور فرما دے, امن کو عام فرما دے, ظلم اور ظالمین کا خاتمہ فرما دے. اے ارحم الراحمین آج کے ان دونوں نکاحوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, خوب خیر و برکت پیدا فرما, خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان دونوں جوڑوں کو الہ العالمین کامیابیوں سے ہمکنار فرما. الہ العالمین آپس میں خوب محبتیں عطا فرما, مودتیں عطا فرما. الہ العالمین انس نصیب فرما, الہ العالمین انس نصیب فرما, الہ العالمین انس نصیب فرما, الہ العالمین اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما, تقوی والی زندگی نصیب فرما, دینداری والی زندگی نصیب فرما, علم و عمل تزکیہ والی زندگی نصیب فرما, ولایت والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین دین کی خدمت والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین الہ العالمین اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا, تقوی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کا ذریعہ بنا, اصلاح کا ذریعہ بنا. الہ العالمین الہ العالمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ان کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں, الہ العالمین ان سے ان کو بھی متصف فرما. الہ العالمین ان کو, ان کی ہونے والی اولاد کو قیامت تک الہ العالمین تقوی پر قائم دائم فرما, خدمت دین پر قائم دائم فرما, علم و عمل پر قائم دائم فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین انہیں, ان کی ہونے والی اولاد کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما کا ذریعہ بنا. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کے برے دن دنیا میں اور آخرت میں دیکھنے سے محفوظ فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما. الہ العالمین انہیں ہماری الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو صبر عطا فرما, ہمت عطا فرما, عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما, عافیت کلی عطا فرما. الہ العالمین ان نکاحوں کو خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہیں, الہ العالمین علم سے بہت دور ہیں, دین پر عمل کرنے سے بہت دور ہیں. الہ العالمین تھوڑا بہت کر کے ہم اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھنے لگ جاتے ہیں, یہ نفس اور شیطان ہمیں ایسا باور کراتا ہے. الہ العالمین ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں پورے دین کو سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرور سے پناہ عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے. الہ العالمین ہمیں ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا